الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. میرے بھائیوں، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہے. یہ کس غرض کے لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ ہماری دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے اور ساتھ ہی ہماری آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے. دنیا کی زندگی کے بہتر ہونے کا کمال کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کو پہچان لے، اللہ سے اس کا تعلق کما حق ہو قائم ہو جائے. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ عز و جل نے جنوں کی زبان سے یہ بات کہلوائی ہے. قل اوحی الیہ، اے نبی تو بتا دے لوگوں کو کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے. انہ استمع نفر من الجن، کہ جنوں کی ایک پارٹی آئی جنہوں نے قرآن سنا. قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، وہ قرآن سن کر گئے اپنی قوم میں اور جا کر انہوں نے اپنی قوم کو رپورٹ یہ دی کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہدی الی الرشد، وہ گائیڈ کرتا ہے، وہ ہدایت کرتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے. الی الرشد، بھلائی کی. فآمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے. یہ جن قرآن مجید کے نزول سے پہلے آسمانوں پر جایا کرتے تھے، انہوں نے وہاں اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کر گھات لگاتے، بیٹھ جاتے. جو کچھ اوپر فیصلے ہوتے کہ دنیا میں یہ کرنا ہے، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہے، جنگ ہوگی یا فلاں یہ ہوگا، فلاں کے ساتھ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں سے وہ کوشش کرتے سننے کی. جو کوئی ایک آدھ بات تھوڑا بہت ان کے کان میں پڑ جاتا، وہ لے کر دوڑتے. ان کا جو اپنا سلسلہ تھا، اس کے تحت یا تو وہ خود نیچے پہنچنے کی کوشش کرتے، اور وہ اگر دیکھتے کہ ہم پکڑے گئے اور ہمیں کوئی شعلہ لگ گیا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے ٹوٹتے ہیں، تو پھر وہ جلدی سے جو ان کے ساتھی ہوتے ان کے کانوں میں بات ڈال دیتے کہ یہ بات یوں ہے، یہ بات یوں ہے، اور پھر نیچے ایک نظام قائم ہوتا باقاعدہ. انسان جنہوں نے جنوں کو اپنے تابع کیا ہوتا تھا، وہ کاہن کہلاتے تھے، وہ اپنی دکانداری چلاتے تھے. لوگ ان کے پاس پوچھیا لینے کے لیے، کیا ہوا، کیا ہوگا، میرا بیٹا کہاں گم ہو گیا ہے، فلاں بات کیا ہے، فلاں بات کیا ہے. ان کی دکانداری چمکتی تھی، کچھ تھوڑی بہت باتیں صحیح ہوتی، باقی وہ اپنی طرف سے ملا کر ایک افسانہ بنا کر، ایک پوری کہانی بنا کر دنیا میں سلسلہ چلاتے رہتے. اور یہ عام کام تھا. جب قرآن اترنے لگ گیا تو پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب وہ اوپر نہیں جا سکتے تھے، کان لگا کر سن نہیں سکتے تھے. اگر کوئی جاتا تو بہت سختی کی جاتی ان کے ساتھ، وہ اس چینج پر اس تبدیلی پر بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. پہلے ہمارے لیے کافی گنجائش تھی سننے سنانے کی اور دنیا میں دکانداری چلانے کی, اور اب اس پر پابندی لگ گئی ہے, آخر کیا معاملہ ہے. انہوں نے اپنی مختلف پارٹیاں بھیجی دنیا میں کہ جاؤ جا کر پتہ کرو کہ کیا واقعہ دنیا میں کوئی خاص ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہم پر یہ سختی کی جا رہی ہے اور یہ پابندی لگ گئی. چنانچہ ان کا ایک گروپ پھرتے پھراتے ادھر نکل آیا جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. انہوں نے قرآن مجید سنا, جنہوں نے ان پر بڑا اثر ہوا. ان کو یہ بات سوجی کہ یہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پابندی لگ گئی ہے. یہ کتاب نازل ہو رہی ہے اور یہ نبی مقرر ہو گیا ہے, اس پر قرآن نازل ہوتا ہے, اس لیے ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ اب ہم اوپر جا کر اپنا پرانا سلسلہ پرانی کاروائی جاری نہیں رکھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا دو جگہ, ایک سورۃ احقاف میں اور ایک سورہ جن اس میں. یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں دیکھیے کیا بیان ہوا ہے. قل, اے نبی تو لوگوں کو بتا دے, اوحی الی, مجھے اللہ نے بتایا ہے, انہ استمع نفر من الجن, کہ جنوں کی ایک پارٹی نے قرآن سنا اور کیا کہا. قرآن عجیب ہے, اس کی تاثیر, یہ کلام عجیب کلام ہے اور اس کی تاثیر بہت غضب کی تاثیر ہے. یادی کیا کرتا ہے قرآن, یہدی الی الرشد, یہ راہ ہدایت بتاتا ہے. قرآن کیا کام کرتا ہے, ہدایت کی راہ بتاتا ہے. اور اسی کی تفسیر اللہ نے قرآن میں خود بیان کی ہے, انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن زندگی کی وہ راہ دکھاتا ہے جو اقوم ہے, شارٹ ٹیسٹ ہے, سب سے چھوٹی اور بالکل سب سے سیدھی. ان ھذا القرآن, یہ قرآن یہدی ہدایت کرتا ہے, دکھاتا ہے, للتی, وہ راہ ہے اقوم, جو بہت سیدھی ہے, بہت اعلی ہے, صاف ستھری ہے. اور یہاں جن بیان کرتے ہیں کہ انا سمینا قرآن عجبا, ہم نے عجیب کتاب سنی ہے, یہدی الی الرشد, جو بھلائی کی ہدایت کرتی ہے. فآمنا بہ, ہم تو ایک ہی بار سے گھائل ہو گئے, ہم نے تو ایک ہی دفعہ سن کر ایمان قبول کر لیا, ہم تو مسلمان ہو گئے. اب ہم نے کیا سیکھا ہے, مسلمان ہو کر ہم نے کیا سیکھا ہے, ولن نشرک بربنا احدا, قرآن نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم شرک کبھی نہیں کریں. آج تک تو ہم حماقتوں میں پڑے رہے, انسانوں کو بہت اونچا درجہ دیتے تھے, انسان ہمیں بہت اونچا درجہ دیتے تھے. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, انسان ہمیں مشکل کشا سمجھتے تھے اور ہم انسانوں کو جو بڑے بڑے تھے ان کو بہت اونچا سمجھتے تھے. لیکن ہم نے جب سے قرآن سنا ہے ہم نے یہ سیکھ لیا ہے, وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا, خدا کا کوئی شریک نہیں. میرے بھائیو, جو قرآن پڑھ کر شرک کرے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. جو قرآن پڑھ کر شرک کرے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا, وہ مولوی ہو یا جاہل ہو. اللہ جانتا ہے. بہت اخلاص کے ساتھ میں یہ بات آپ سے کہتا ہوں, جب قرآن پڑھتے ہیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ, ہمارے بریلوی عالم, بڑے بڑے عالم ان میں موجود ہیں, یہ قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کیسی کھول کر صاف باتیں کرتا ہے, اس کے باوجود یہ بریلوی شرک کرتے ہیں. قرآن مجید نے اللہ کے بارے میں کیا تعلیم دی ہے، خوب توجہ سے سنیے، اپنے عقیدے کو درست کیجیے. کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نہیں ہے. ساری مخلوق میں عرش، فرش، آسمان، زمین، انسان، جن، زندے، مردے، اولیاء، نبی، سب میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ رکھی. لیکن اللہ کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ قرآن سکھاتا ہے. دیکھو، اللہ اپنے نبی سے بڑا پیار کرتا ہے، لوگوں کو ڈانٹتا ہے کہ اگر تم نے میری نبی کی ذرا بھی خلاف ورزی کی، سیدھے دوزخ میں جاؤ. لیکن لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے اللہ اسی قرآن میں اپنے نبی سے کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اے نبی، تجھے امید تھی کہ میں یہ قرآن تجھے دوں گا، تیرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قرآن جیسی کتاب میں تجھ پر نازل کروں گا. چنانچہ سورہ قصص بالکل آخری رکوع، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، تجھے خیال بھی نہیں تھا، تجھے امید ہی نہیں تھی، تیرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان يلقى اليك الكتاب، کہ یہ قرآن تجھ پر نازل کیا جائے گا. اور ہمارے یہاں بریلویوں میں کیا مشہور ہے کہ جی حضور کو تو سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا، وہ تو سب کچھ پہلے سے ہی جانتے تھے. وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، تیرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، تجھے بالکل خیال نہیں تھا، تجھے امید تک نہیں تھی کہ یہ کتاب تجھ پر ڈالی جائے گی. الا رحمتا من ربک، یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اللہ نے یہ کلام تجھ پر نازل کر. اب یہ بات اللہ نے کیوں جتلائی؟ تاکہ ہمارے بریلوی بھائی سیدھے ہو جائیں. یہ جو چڑھانے والے ہیں بزرگوں کو، نبیوں کو اٹھا کر خدا کے ساتھ ملانے والے ہیں، ان کے دماغ درست ہو جائیں. اب اللہ نے کلام نازل کر دیا. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، خدا کی بہت بڑی رحمت ہے. اتر رہا ہے قرآن، تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال یہ قرآن اترتا رہا. اللہ ایک دن اپنے نبی سے کہتا ہے، ولو شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک، اے نبی، ہم نے یہ قرآن تجھ پر نازل کیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے سارا چھین لیں. ولو شئنا، اور اگر چاہیں ہم، لنذهبن بالذی اوحینا الیک، آج تک جتنی ہم نے تیری طرف وحی کی ہے، قرآن اتارا ہے، سارے کا سارا تجھ سے لے جائیں، تجھے پہلے کی طرح سے کورا کر دیں کہ قرآن کا ایک لفظ بھی تجھے نہ آتا. پھر ثم لا تجد لک به علینا وکیلا، کوئی تیرا حمایتی ہے جو تجھے واپس لے کر ہم سے دے دے؟ کہ نہ 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 نہ، اس سے قرآن واپس نہ لو، اس کے پاس رہیں. دیکھو اللہ نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کیا خدا کی اور کبھی نبی کی دشمنی ہوئی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ اللہ کون ہے اور محمد کیا ہے. دیکھو یہ قرآن کی آیتیں ہیں، وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں آج تک جتنی وحی تجھ پر کی ہے سب واپس لے جائیں، پھر تیرا کوئی حمایتی، کوئی وکیل نہیں کھڑا ہو سکتا، جو تجھے ہم سے واپس دلا دے. اللہ رحمت من ربک, یہ تیرے رب کی رحمت ہے جو اللہ نے قرآن تجھ پر نازل کیا ہے اور ایسی نعمت اللہ نے تجھے دی. میرے بھائیو, بریلوی بھائی درس دیں گے, ترجمے کریں گے. خدا کہتا او میرے محبوبہ, او میرے محبوبہ, ان جیسے کو عاشق معشوق سے باتیں کرتا ہے اور ان کے ذہن میں کیا تصور ہوتا ہے کہ خدا نبی کی موڑ سکتا ہی نہیں, نبی کی بات کو کبھی رد کر سکتا ہی نہیں. حالانکہ قرآن صاف بتاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے بارے میں دعائیں کر کر کے تھک گئے. ابو لہب آپ کا چچا تھا. سوچنے کی بات ہے میرے بھائیو, کیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرا یہ چچا مسلمان ہو جائے؟ کہتے ہیں نا جی, پیر کی نظر کرم ہونی چاہیے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو طالب, میرا چچا ابو لہب مسلمان ہو جائے؟ بتائیے کیا جواب دیں گے آپ اگر آپ یہ کہیں کہ جو حضور چاہتے ہی نہیں تھے. کبھی کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو یہی کہنا پڑے گا کہ نہیں, آپ تو بہت چاہتے تھے, آپ نے بڑی دعائیں کی. لیکن قرآن کیا کہتا ہے, انک لا تہدی من احببت, اے نبی تیرے اختیار میں ہدایت نہیں ہے کہ تو اپنے کسی پیارے کو ہدایت دے. یہ میری مرضی, ولکن اللہ یہدی من یشاء, یہ میری مرضی ہے جس کو چاہوں ہدایت دوں. ہدایت دینے پہ آ جاؤں, بلال جیسے کالے کو جو حبشے کا ہے اس کو بلا کر جنتوں میں بھیج دوں اور تیرے چچا کو اٹھا کر دوزخ میں پھینک دوں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کے کسی کافر کا نام کھول کر نہیں لیا, آپ کے چچا کا نام کھول کر لیا ہے. تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور سارا جہان جانتا ہے کہ ابو لہب حضور کا چچا تھا. اور قرآن کیا کہتا ہے, تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کا مال جو اس کو ورثے میں ملا تھا وہ کام آیا اور نہ اس کی اپنی کمائی کوئی کام آئی. سیصلا نارن ذات لہب, وہ دوزخ میں جائے گا. ومرأته, اس کی بیوی بھی دوزخ میں جائے گی. حضور کی چچی, اگر نبی کے اختیار کی کوئی بات ہوتی, چاہنے کے باوجود, دعاؤں کے باوجود, تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ نبی کا چچا جو ہے وہ دوزخ میں چلا جائے؟ اب دیانتداری سے سوچئے, کیا ہمارا آج کل کا یہ جاہل مسلمان قرآن مانتا ہے, قرآن کو سمجھتا ہے, قرآن کو مانتا ہے؟ نہیں, بالکل قرآن پر ایمان ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھ لو خدا کے کتنے پیارے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا. کتنی بڑی شان ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ اور یہ قرآن کے لفظ ہیں, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنا لیا. لیکن حال کیا ہے, اس کے باوجود کہ اللہ نے دوست بنایا, فرشتے آئے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں لگا کہ یہ فرشتے ہیں, وہ سمجھے کو مسافر ہیں, کو راہی ہیں, میرے ہاں مہمان ٹھہرے ہیں, ان کے کھانے کا انتظام کروں. فوراً ان سے پوچھا نہیں کہ کھانا کھاؤ گے, گئے گھر میں بچڑا کھڑا تھا اسی کو ذبح کیا، اس کو روسٹ کیا، بھون کر گوشت جو ہے فجا بعجل حنیذ لے آئے اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور ان سے کہا کہ کھاؤ۔ فلما رہا ہے دیا ہم لا تصل الیہ نکرہم، جب انہوں نے دیکھا کہ آئے یہ عجیب ہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے کھاتے ہی نہیں، ڈر گئے کہ یہ کہیں میرے دشمن ہی نہ ہوں، کیونکہ پہلے زمانے کے دشمن نمک حرام نہیں ہوتے تھے کہ دوستی بھی لگائیں اس کے گھر میں کھائیں بھی اور اس کو پھر لوٹ لیں۔ آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے لوٹنا ہوتا ہے وہ دوست بنتا ہے۔ وہ ڈر گئے کہ کہیں یہ میرے دشمن نہ ہوں۔ جب فرشتوں نے جانچ لیا کہ یہ تو گھبرا گیا، ابراہیم علیہ السلام تو ڈر گئے، کہنے لگے لا تخف، اے ابراہیم ڈرنا، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے۔ 120 سال کے لگ بھگ عمر تھی، بہت بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی، کبھی بچہ ہوا ہی نہیں تھا، بیوی بھی بہت بڑی عمر کی، 80-90-100 سال کی بیوی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، وامراتہ قائمت فضاحکت، مائی سارا جو بیوی تھی پاس ہی کھڑی تھی، ہنسنے لگی، ہیں ہیں اس عمر میں میرے بچہ؟ وقالت عجوز عقیم، کہنے لگی بوڑھی ہوں، بہت بوڑھی ہوں، باج ہوں، آج تک کبھی بچہ ہوا ہی نہیں، ہے میرے بچہ؟ فرشتوں نے کہا تو کیا نا امید ہوتی ہے، اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، تو تعجب کرتی ہے اللہ کے کاموں میں، خدا جو چاہے گا، بوڑھوں کو اولاد دے دے، بانجوں کو اولاد دے دے، نہ دے جوانوں کو نہ دے، یہ سب اس کی مرضی، کسی کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر کہنے لگے کہ تمہارا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی تمہارا اور مشن بھی ہے، اور بھی کوئی کام تم نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، تجھے خوشخبری دینے آئے تھے اور لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر کے جانا ہے، اس قوم پر ہم نے عذاب نازل کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے انا فیہا لوطا، ہیں ہیں ہیں، یہ کیا کام کرو گے تم، ان میں تو میرا بھتیجا لوط علیہ السلام پیغمبر رہتا ہے، تم اس قوم کو تباہ کرو گے، یجادلنا فی قوم لوط۔ ابراہیم علیہ السلام ہم سے بحث کرنے لگا کہ نہ، اللہ یہ کام نہ کر، اس قوم کو تباہ نہ کر۔ اب دیکھو کتنا بڑا پیارا کیا کہہ رہا ہے، قرآن کے لفظ ہیں، یجادلنا، ہم سے مجادلہ کرنے لگا، فی قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کی سفارش کرتے کرتے مجادلے تک کی نوبت آ گئی۔ پھر خود خدا خود ہی تعریف کرتا ہے ان ابراہیم اللہ حلیم لحلیم منیب، بڑا شریف آدمی تھا ابراہیم، بڑا ہی رحم دل تھا، بڑا بردبار، بہت ترس والا اور بہت خدا کی طرف رجوع کرنے والا۔ اس کو ترس آ گیا کہ ہائے یہ قوم برباد ہو جائے گی، اس قوم پر عذاب آ جائے گا، اس لیے ان کی سفارش کرنے لگے۔ اللہ کیا کہتا ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، ٹھیک ہے کہ میں نے تجھے دوست بنایا ہے، لیکن آریزن حالا بھاگ آ جائے، ہم فیصلہ کریں کہ اس قوم کو ہلاک کرنا ہے، اور تو کہے کہ نہ، یا ابراہیم آریزن حاضا، اے ابراہیم اس بات سے اعراض کر، اپنا منہ موڑ لے، یہ بات بالکل نہ کر، انہو قد جا امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں، نہ کوئی دوست، دشمن نے تو خیر ٹال نہیں کیا تھا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ، ان پر وہ عذاب آئے گا کہ کسی کے ٹالنے سے ٹل نہیں سکتا، کسی کے ہٹانے سے ہٹ نہیں سکتا. ابراہیم علیہ السلام کی پھر آخری بات کہ یا اللہ ان میں تو لوط بھی ہے، میرا بھتیجا، بڑا نیک بڑا شریف نوجوان ہے. اللہ نے کہا نانو اعلم بمن فیھا، مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے. نانو اعلم بمن فیھا، ہم تجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کون کون وہاں رہتا ہے، کس کس کو مارنا ہے، کس کس کو صاف کرنا ہے. ارے یہ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں تو خون نہیں نکلنے دیتے، اللہ آپریشن کرے تو لوط علیہ السلام کو نہ بچا سکے. فرمایا ہم بہتر جانتے ہیں، بس چپ رہے، بالکل بات نہ کر. میرے بھائیوں اللہ کو پہچان. آج کل کا مسلمان برباد ہی اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو اللہ کی پہچان نہیں. وہ اللہ کو کیا مانتا ہے، اولیاء کو، نبیوں کو اللہ کا شریک، جیسے اللہ اور وہ رشتہ دار ہیں، کوئی چچا کوئی بھتیجا کوئی بھائی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، جیسے دنیا میں سفارشی. اجی فلاں افسر سے کام ہے، یہ شیخو پور کا رہنے والا ہے، اس کا باپ میرا واقف ہے، فلاں اس کا بھتیجا ہے، فلاں اس کا چچا ہے، فلاں اس کا فلاں ہے، اس کو جا کر پکڑو وہ کام کروا دے گا. کوئی اللہ کا شریک نہیں جو اللہ کے سامنے دم مار سکے. اللہ کہتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں اور تمہارے اندر سے ہی مثال بیان کرتا ہوں. من انفسکم، خدا کہتا ہے تم یہ مجھے بتاؤ، حلکم مما ملکت ایمانکم من شرکا فیما رزقناکم، تم بتاؤ تمہارے غلام لونڈی تمہاری زمین میں، تمہارے مکان میں، تمہاری جائیداد میں، تمہاری ملکیت میں شریک ہو سکتے ہیں؟ کیسے؟ جیسے تم شریکوں سے ڈرتے ہو، فلاں میرا شریک ہے، فلاں میرا شریک ہے، فلاں میرا شریک ہے. کیا تم اپنے غلاموں کو، اپنی لونڈیوں کو اپنا شریک بنا سکتے ہو اپنی زمین مکان جائیداد میں، اپنی ملک میں؟ کیا جواب دو گے؟ کہ جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میں برداشت نہیں کر سکتا کہ نوکر جو ہے وہ دم مار جائے. خدا کہتا ہے کہ پھر میرا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ انسان تو انسان کے برابر ہے، چاہے غلام ہو، چاہے لونڈی ہو، چاہے مالک ہو، چاہے مملوک ہو، لیکن اللہ کا تو کوئی بھی برابر نہیں. وہ خالق یہ مخلوق، وہ مالک یہ مملوک، میرا شریک وہ کیسے بن سکتا؟ تم کہتے ہو اللہ فلاں کی رد نہیں کر سکتا، اللہ فلاں کی بول نہیں سکتا، وہ جو چاہے کروا لے، وہ جو چاہے کروا لے. جب تمہارے غلام لونڈی تمہاری ملک میں شریک نہیں ہو سکتے، تو میری مخلوق میں سے کوئی میرا شریک کیسے ہو سکتا؟ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ ولد صاحبۃ، الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اللہ کے کوئی اولاد، نہ اس کے کوئی بیوی، نہ اس کے ملک میں کوئی اس کا شریک. ولم یکن لہ ولی، اور کوئی اللہ کا دوست نہیں. من الذل، کہ اللہ نے کسی کو دوست بنایا ہو کہ مجھے ضرورت پر کام آئے گا. اپنی ذلت کے ڈر سے اللہ نے کسی کو دوست بنایا ہو، کوئی خدا کا ایسا دوست نہیں. خدا کو کمزور ہے، هو قادر علی یخلق مثلہم ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے اللہ، خدا اپنی طاقت بیان کرتا ہے، ان یشاء یذھبکم، اگر خدا چاہے جتنے تم اس وقت دنیا میں عرب ہاں عرب آباد ہو، آن کی آن میں سب کو صاف کر، وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ, اور پھر نئی دنیا خدا آباد. آج اگر خدا چاہے سب کو ملیا میٹ کر دے, کسی کا نام و نشان نہ چھوڑے, اور بالکل نئی دنیا آباد, کوئی سٹائک ہو جائے گی؟ کسی جگہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خدا کے سامنے کوئی دم مار سکے. وہ کہتے ہیں خدا فرما چکا ہے قرآن کے اندر, میرے محتاج ہیں پیر و پیغمبر. اللہ نے قرآن میں یہ بات کہہ دی ہے کہ نبی ہو کوئی پیر ہو, سب میرے محتاج ہیں. کوئی خدا کا شریک نہیں ہے, نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آئے تمہاری بے بسی. کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا, جب وقت آ جائے بس ختم. اللہ چاہے تو ٹال دے, خدا چاہے تو صاف کر دے. میرے بھائیو, یہ کبھی خیال نہ کیا کرو کہ یہ اتنے اتنے بڑے مولوی ہیں, بریلویوں کے مولوی, شیعہ کے عالم, دیوبندیوں کے عالم, فلاں جماعت کے عالم, فلاں جماعت کے عالم, اتنے اتنے بڑے عالم ہیں, وہ نہیں ہے قرآن پڑھتے ہیں. اور ہم نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ جی نہیں, وہ بھی پڑھتے ہیں, آخر وہ بھی سچے. اب قرآن مجید کو پڑھ کر دیکھو, یہ سادہ رواں دواں میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ, اگر اللہ دھکا کسی کو نہ دے دے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ قرآن کو پڑھ کر آدمی پھر بریلوی رہ جائے, پھر غلط راہ پر رہ جائے. اب دیکھیں یہ قرآن مجید کا ترجمہ, دو تین آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, اور بالکل ترجمہ صاف سادہ. وقالوا, اور کافروں نے کہا, لن نؤمن لک, اے نبی ہم تیری بات نہیں مانیں گے, حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا, جب تک تو ہمارے سامنے یہاں چشمے نہ جاری کر. مکے کے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, ہم نہیں تجھے نبی مانتے, تو ہم سے بھی زیادہ بھوکا ہے, تو ہم سے بھی زیادہ غریب ہے, تو اس سے تو ہم امیر ہیں, تو نبی کیسا؟ پھر تو کہتا اللہ میرے ساتھ ہے, ہم نہیں تجھے نبی مانتے. ہاں اگر تو یہ کر کے دکھا دے کہ ہمارے دیکھتے دیکھتے یہاں چشمے جاری ہو جائیں, اور تکون لک جنۃ من نخیل وعنب, یا تیرا باغ ہو جس میں کھجورے ہوں اور اس میں انگور ہوں, فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا, اور ان میں نہریں چلتی. لیکن ذہن ہمیشہ کہ جی بڑا آدمی ہونا چاہیے. کافروں کے ذہن میں بات کیا تھی کہ کوئی چودھری ٹائپ ہو, کوئی بڑا لینڈ لارڈ ہو, بہت بڑا ذمہ دار ہو, یہ بےچارا غریب کمی. ہم تجھے نبی کب مانیں گے؟ جب تیرا باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا, فتفجر الانہار خلالہ تفجیرا, اور اس میں نہریں چلتی. مکے کی بات کر رہے ہیں جہاں پانی پینے کو نہیں ملتا. 74 میں ہم گئے, ایک لوٹا 2-3 روپے کا, ایک لوٹا پانی کا وضو کرنے کے لیے 2-3 روپے کا, بلکہ بعض دفعہ اس سے بھی مہنگا. ایسا خشک علاقہ کیا, اور اس کے تصرا کما جانتا رہنا کسفن, تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے کہ خدا کے عذاب سے ڈرو, کو آسمان کا ٹکڑا نہ گر جائے, یا تو ہمیں کر کے دکھا دے کہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گر جائے اور تیرے دشمن جو ہیں وہ صاف ہو جائیں, یا پھر تو کہتا ہے قیامت آئے گی, قیامت آئے گی, اللہ بھی آ جائے گا, فرشتے بھی آ جائیں گے, خدا دربار لگائے گا, اور تاتیہ باللہ والملائکۃ قبیلا, اللہ کو لے آ, فرشتوں کو لے آ, ہمارے سامنے کھڑے ہو جائیں, ہم تجھے پھر نبی مانیں.
او یکون لگا بیت من زخرف یا تیرا گھر سونے کا بنا. بڑے بڑے چوہدری تو ہم بھی ہیں لیکن تو ہم سے بھی بڑا امیر ہو, تیرا گھر سونے کا ہو. یا اور ترقا فی السماء تو ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان میں چڑھ جائے. بلندوں میں نہ لے رقیے کا, ہم تیرے چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے, تو ہماری آنکھوں پر ہی جادو کر دے. حتیٰ تنزل علینا, ہم کم مانیں گے, تو جائے اور اوپر سے کتاب لے کر آئے اور ہمیں لا کر دکھا دے اور ہم اس کتاب کو پڑھ لیں, پھر ہم تجھے نبی مانیں. دیکھو یہ کیا کیا باتیں, کیا مطالبہ کر رہے ہیں. جو کام ایک انسان نہیں کر سکتا, اب کیا جواب اس تین باتوں کا؟ دیکھو اللہ جواب دیتا ہے, قل, اے نبی ان کو جواب دے, سبحان ربی, میرا رب پاک, کوئی اس میں کمزوری نہیں, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سونے کا گھر بنا دے, آسمان پر چڑھا دے, چشمے جاری کر دے, یہ کر دے, وہ کر دے, جو تم کہو سب کچھ کر دے. سبحان ربی, میرا رب تو پاک ہے تمام کمزوریوں سے, لیکن میں ہل کن تو الا بشر رسولا, میں بشر رسول ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. ہل کن تو نہیں ہوں میں الا بشر رسولا, میں بشر رسول ہوں, میرے بس کی کوئی چیز نہ, میں گھر سونے کا بنا سکتا ہوں, نہ چشمے جاری کر سکتا ہوں, نہ آسمان پر چڑھ سکتا ہوں, نہ یہ کر سکتا ہوں, نہ وہ کر سکتا ہوں, میں بشر رسول ہوں, بشر رسولا. یہ پندرہواں سپارہ ہے. اپنے گھر جا کر قرآن مجید پڑھ کر دیکھو, سادہ ترجمہ پڑھو اور بریلیوں کا ترجمہ جو ہو وہ پڑھ کر دیکھو, اور پھر اپنے رشتہ داروں کو سناؤ کہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اور تمہارے مولوی کیا کہتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ نتیجہ نکالتا ہے. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا. وما منع الناس ان یؤمنوا, لوگ دنیا میں آج تک پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں, لوگ اپنے پیغمبروں پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ وما منع الناس, کس چیز نے لوگوں کو روک دیا ان یؤمنوا, ایمان لانے سے؟ اذ جاءہم الہدى, جب ان کے پاس پیغمبر ہدایت لے کر آ گئے. کس بات نے روکا؟ الا ان قالوا, انہوں نے یہ کہا کافروں نے, قوموں نے, ابعث اللہ بشرا رسولا, ہے تو آدمی رسول. الا ان قالوا, انہوں نے کیا کہا؟ ابعث اللہ بشرا رسولا, تجھ بشر کو, آدمی کو, انسان کو خدا نے رسول بنایا ہے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اب دیکھو یہ قرآن کے لفظ ہیں. پہلے دن سے کافروں کا عقیدہ آج تک کیا رہا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا اور بشر رسول نہیں ہو سکتا. پہلے کافر کیا کہتے تھے؟ الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا, بشر رسول بن جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے بھائی بریلوی چونکہ خاندانی مسلمان ہیں, ہر مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے, وہ کیا کہتا ہے کہ حضور رسول ہیں, وہ بشر نہیں ہو سکتا. کافر کیا کہتے تھے؟ پیغمبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, اپنے سامنے دیکھتے تھے کہ کھاتے پیتے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کی اولادیں ہیں, ہمارے جیسے ہیں, یہ رسول نہیں ہو سکتا. اور بریلوی اتفاقی طور پر, قدرتی طور پر رسول مانتے ہیں محمد رسول اللہ, یہ کیا کہتے ہیں؟ رسول بشر نہیں ہو سکتا, حضور بشر نہیں تھے, وہ نور تھے. بات وہی ہوئی نا کہ بشریت اور رسالت دونوں جمع نہیں ہو سکتی. وہ کہتے تھے کہ تو بشر ہے, ہم تجھے دیکھ رہے ہیں, اس لیے تو رسول نہیں ہو سکتا. اور یہ کہتے ہیں حضور کو کہ تو رسول ہے اس لیے تو بشر نہیں ہو سکتا تو نور ہے. دیکھو یہ قرآن, اب اللہ فیصلہ کرتا ہے, اللہ سمجھاتا ہے بڑے پیار سے, بڑی محبت سے, بڑی وضاحت کے ساتھ, اے نبی تو ان پاگلوں کو سمجھا. کہہ کیا کہہ, اللہ کانا فی الارض ملائکۃ, قل تو کہہ دے لو کانا فی الارض ملائکۃ, اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے, یمشونا یہاں چلتے پھرتے, مطمئنین اطمینان سے رہتے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم پھر آسمان سے فرشتہ رسول اتارتے. لیکن اب زمین میں کون انسان آباد ہیں اور انسانوں کو ہدایت دینی ہے, اس لیے ہم نے انسان کو رسول بنایا. دیکھو یہ ترجمہ ہے, بالکل سادہ ترجمہ. اپنے گھر جا کر 15 سپارہ کھولیں, سورہ بنی اسرائیل کھولیں اور 11:11 رکوع, سورت کا بھی بنی اسرائیل کا بھی 11 رکوع, 15 پارے کا بھی 11 رکوع, اس کو 11, 12 دونوں رکوع, 10, 11 ان دونوں رکوعوں کو, یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کو پڑھ کر دیکھ لیں. بحثوں سے کبھی بات سمجھ میں نہیں آیا کرتی, بحثوں میں ضد ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں کب آتی ہے, جب بندہ بحث کے موڈ میں نہ ہو, سمجھنے کے موڈ میں, کہ دین میں ضد کیسی, دین میں کوئی جیت ہار ہوتی, دین میں تو ہدایت کی بات ہے کہ صحیح چیز میری سمجھ میں آ جائے, میری ماں کی سمجھ میں آ جائے, میرے باپ کی سمجھ میں آ جائے, میرے بھائی کی سمجھ میں آ جائے, میری برادری سمجھ جائے, ہم دوزخ سے بچ جائیں, اللہ ہمیں ہدایت دے. تو اس کو یاد رکھیے, 15 سورہ بنی اسرائیل, 10, 11 رکوع, دونوں میں یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, ان کو پڑھیں اور دیکھیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے, دیکھو قرآن کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں, لیکن قرآن کا فیلڈ کیا ہے, قرآن تاریخ کی کتاب نہیں, قرآن جغرافیہ کی کتاب نہیں. یہ ہمارے بیوقوف, یہ جو ان پڑھ سے ہوتے ہیں, آج کل کا پڑھا ہوا ان پڑھ ہی ہوتا ہے, یہ جو کالجوں کے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں یہ ان پڑھ ہوتے ہیں, پتا وتا ان کو کچھ نہیں ہوتا. ہمیں تو تجربہ ہے نا, کسی سبجیکٹ کی سوسائٹی ہو, فزکس کی, کیمسٹری کی, جغرافیہ کی, ہسٹری کی, کسی اور مضمون کی, تو وہ کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے, قرآن میں سائنس بھی ہے, قرآن میں ہسٹری بھی ہے, قرآن میں فزکس بھی ہے, قرآن میں کیمسٹری بھی ہے, قرآن میں یہ بھی ہے. بس کوئی ایسی آیت پڑھو جس میں ہمارا مضمون ہو. حالانکہ قرآن کسی سبجیکٹ کی کتاب نہیں, قرآن کا صرف ایک سبجیکٹ ہے, بندے کو بندہ بنانا, بس ہدایت. ضمن کوئی تاریخ کی بات آ جائے, کوئی جغرافیہ کی بات آ جائے, کوئی کسی اور علم کی ضمن بات آ جائے, ورنہ قرآن کا فیلڈ کوئی اور سبجیکٹ ہے ہی نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں, یہ اللہ کی طرف سے ہے, لیکن کام کیا ہے, ہدی للمتقین. اور یہ عورت پر ظلم ہے, عورت کو بھی حق ہونا چاہیے کہ وہ مرد کو طلاق دے دے, چھٹی کروا دے. اس پر غور کریں, کیسی حماقت کی یہ بات ہے, کیسی بے وقوفی کی یہ بات ہے. حالانکہ اللہ نے مسئلہ یہ رکھا ہے, اگر خامن بیوی کو کہہ دے انت علیہ کزار امی, تو میرے لیے ایسی ہے جیسا کہ میری ماں, وہ حرام ہو جائے. جب تک کفارہ نہ دے وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا. لیکن اگر مرد عورت کے پاس جائے اور عورت کہہ دے ابا جی کوئی فرق نہیں پڑتا, تیری بیوی ہے جو تیری مرضی کا, کیونکہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ مرد کو ہے. عورت ابا جی کہہ دے, بھائی جان کہہ دے, پیو کہہ دے, کچھ کہہ دے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. مرد اگر کہہ دے کہ تو ماں ہے, تو فلاں ہے, تو فلاں ہے, پھر آپ کو کسائی ہوگی, آپ کو سزا ملے گی, آپ مجرم. اللہ کا قانون ہے اور فطرت کا تقاضا ہے. میرے بھائیو مسلمان ہونے کی کوشش کرو. دیکھو کوئی آدمی بیمار ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ڈاکٹر کو بلاتے ہیں تو وہ آتے ہی کیا کرتا ہے, سب سے پہلے نبض نبض پکڑتا ہے. کبھی کیا آپ نے اندازہ؟ سب سے پہلے وہ نبض پکڑتا ہے, کیا دیکھتا ہے؟ اس میں حس ہے, احساس ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی حس نہیں, یہ بے حس ہے, کہہ دیتا ہے جی کہ مر گیا. میرے بھائیو اگر آپ کے ایمان میں حس نہیں تو ایمان مردہ ہے. اگر آپ کے ایمان میں حس نہیں تو ایمان مردہ ہے. اللہ نے کافر کو مردہ کہا ہے. ایک تو واقعہ پر مردہ ہوتا ہے, اللہ کافر کو بھی مردہ کہتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. قرآن میں ہے انک لا تسمع الموتا, تو مردے کو نہیں سنا سکتا. انک لا تسمع الموتا, تو مردے کو نہیں سنا سکتا. اور پھر تو مردے کو سنا سکتا ہے, تو بہرے کو سنا سکتا ہے. افانتا تسمع الصم تسمع الموتا اور تہجر امیہ اسلحی, اور منہ بھی تیری طرف نہ ہو یا ہو مردہ تو اس کو سنا سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے آدمی مر جاتا ہے کل جب حس نہ رہے, ایمان مر جاتا ہے, ایمان مردہ ہو جاتا ہے, اسلام ختم ہو جاتا ہے جب اسلام کی حس باقی نہ رہے. اور اسلام کی حس کیا چیز ہے؟ اسلام کی حس کیا چیز ہے؟ دیکھیے آپ کو کوئی چیز گرم لگا دے, اگر آپ میں جان ہے, بے شک آپ بیمار ہوں, اب سٹک جائیں گے, ہل جائیں گے. آپ پر کوئی پانی ڈال دے, آپ کو کوئی آواز دے, آپ کو کوئی آواز دے, آپ کی کوئی چٹکی چونڈی بھر لے, کوئی اس قسم کی حرکت ہو, اگر حس ہے تو اس کو فوراً پتہ لگ جائے گا. تو اگر آپ میں ایمان ہے اور وہ زندہ ہے تو اس کے اندر حس کا ہونا لازمی ہے. اور حس کیا ہے؟ جب کوئی بات اسلام کے خلاف ہو آپ کو فوراً محسوس ہو جائے. یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو کہ یہ اتنے بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے, کوئی اس کو چیلنج کر سکتا ہے؟ اور اب دیکھ لو پاکستان کا کیا حال ہے, کیا نہیں ہو رہا, اسلام کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے, ملک کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہے. اور آپ بے حس بالکل. سن کچھ ہوا جی, کچھ ہوا جی, کوئی بولا کہ نہیں, اچھا بالکل کوئی حرکت نہیں, بے حس. اور بے حس مردہ ہوتا ہے. اور جس کا ایمان مردہ ہو جائے آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ مسلمان ہے؟ مسلمان نہیں, بالکل مسلمان نہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی بات آ جائے اسے فوراً پتہ لگے, اسے اس میں حرکت ہو جائے, پیدا اس میں غیرت پیدا ہو کہ نہیں میں یہ برداشت نہیں کرتا. اور اگر آپ تس سے مس نہیں ہوتے اور سب کچھ ہوتا رہے تو پھر آپ کے مردہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور قومیں کب تباہ ہوتی ہیں؟ جب بے حس ہو جاتی ہیں. قومیں جب مردہ ہو جاتی ہیں, بے حس ہو جاتی ہیں, تو خدا کا عذاب آ جاتا ہے. قرآن کہتا ہے بمار کان عربوں کا لیو علیک القرآن بظلم, تیرا رب کبھی کسی قوم کو کسی ملک کو تباہ نہیں کرتا ظلم کے سبب, الا واہلھا مسلحون, اگر ان میں کوئی تحریک چل رہی ہو, کوئی ان کو جگانے والا موجود ہو کہ کھڑے ہو جاؤ, تم دیکھتے نہیں کیا ہو رہا ہے,
اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا. اور جب سارے سننے کے عادی ہو جائیں, خبریں سن لی اور ٹھنڈے ہو گئے, خبریں سن لی اور ٹھنڈے ہو گئے, کوئی حرکت نہیں, کوئی جوش نہیں, کوئی ولولہ نہیں, کوئی ترقی نہیں, بس ختم معاملہ, پھر خدا کا عذاب آیا ہی آیا, آیا ہی آیا. اس ملک میں مسلمان تو کما حق ہو, شاید ہی کوئی آیا ہو پہلے سے لے کر آخر تک. کافر تو بہت بڑے بڑے آئے. اس پاکستان میں ہمارے سربراہوں میں مسلمان جسے مسلمان کہنا چاہیے ایسا تو کوئی بھی نہیں آیا, اور کافر بڑے بڑے آئے. لیکن کافر برداشت ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ ملک کا دشمن نہ ہو, کہ چلو یہ آج نہیں تو کل چلا جائے گا, ملک تو ہے, شاید کل کو کوئی مسلمان بھی آ جائے. اور اگر کوئی ایسا آ جائے کہ اسلام کا بھی دشمن اور ملک کا بھی دشمن, صاف بالکل, پھر کیا گنجائش باقی رہ جاتی. میرے بھائیو, یہ جگہ بڑی خطرناک ہے. اگر نمازیں کام دیتی ہوتی تو فرشتے نمازیں پڑھنے کے لیے کافی تھے. اللہ نے جب کہا نا, اے فرشتو میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں, وہ فساد بھی کرے گا, وہ گڑبڑیں بھی کرے گا, بڑی بڑی خرابیاں بھی پیدا کرے گا اور اچھے کام بھی کرے گا. فرشتوں نے کہا, یا اللہ کیا فائدہ, کیوں پیدا کرتا ہے؟ عبادت کرنے کے لیے ہم تھوڑے ہیں, ہماری خوراک ہی یہ ہے, ہماری زندگی ہی عبادت کے ساتھ. خدا نے کہا مجھے صرف عبادت نہیں چاہیے کہ سجدے میں ہی پڑا رہے, اللہ 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 ہڑک, اللہ اللہ کھڑک, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. جب تک اللہ کی حکومت قائم نہ ہو جائے, اللہ کی حکمرانی نہ دنیا میں ہو, اگر عبادت ہی کرنے کروانی ہوتی تو فرشتے کافی تھے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, اور انسان کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اللہ کی حکومت قائم کرتا ہے, اور وہی اللہ کو پسند ہے. اصل وہ اپنی خواہشات کا مقابلہ کرتا ہے, وہ شیطان کا مقابلہ کرتا ہے, وہ کفر کا مقابلہ کرتا ہے, اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے لیکن کفر کا مقابلہ کر کے اللہ کا جھنڈا گاڑتا ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے, فرشتوں سے اونچا اس کا درجہ ہے. انسان کا درجہ فرشتوں سے کیوں اونچا ہے؟ اس لیے کہ فرشتے کے لیے نیکی ہی نیکی ہے, نیکی ہی نیکی ہے, فرشتہ برائی کر سکتا ہی نہیں. اور انسان کے لیے یہ بیوی ہے حلال ہے, یہ غیر ہے یہ حرام ہے, اور دل حرام کی طرف زیادہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں, بیوی کتنی خوبصورت ہو, کتنی اچھی ہو, لیکن جس سے یرانہ لگ جائے وہ زیادہ پیاری لگتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب جو اپنے نفس کا مقابلہ کر کے, جو اپنے نفس کا مقابلہ کر کے حلال کھاتا ہے, حرام کے قریب نہیں جاتا, حلال پر اپنے آپ کو پابند کرتا ہے, حرام کی طرف رخ نہیں کرتا, یہ فرشتوں سے بہت اونچا. اور جو بیکار ہو جائے, تس سے مس نہ ہو, بے غیرت ہو جائے, وہ فرشتوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. اونچا ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو سیدھا دوست بھی. میرے بھائیو, غیرت کی پریکٹس کیا کرو, غیرت کی پریکٹس کیا کرو. کیسے؟ اپنی برادری میں, اپنے خاندان میں, اپنے گھروں میں. برائی کو دیکھو, روکو, بائیکاٹ کرو, ان سے علیحدہ ہو جاؤ, ان کو اپنے غصے کا مظاہرہ کرو تاکہ تمہاری پریکٹس ہو جائے تو ملک میں کوئی کام کر سکو. اور اگر دیوس بن کر بیوی بے پر کوئی پرواہ نہیں، لڑکی بے پر کوئی پرواہ نہیں، خاندان کی لڑکیاں آوارہ پھریں کوئی پرواہ نہیں، اور رشتے کے لیے آپ، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے داڑیوں والے حاجی پاجی شادیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے گھروں کی عورتیں لڑکیاں نوجوان لڑکیاں ایسے پھرتی ہیں کہ کیا میرے خیال میں مینا بازار میں پھریں گی؟ اب کیا فائدہ ہے ایسے حاجی ہونے کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی داڑھی کا؟ کیا فائدہ ہے ایسی نماز؟ یا تو یہ حاجی وہاں ہو نہیں، یا تو یہ حاجی یہ نمازی وہاں ہو نہیں، اور اگر یہ وہاں ہے تو بے حیائی وہاں نہ، اور اگر آپ اپنی بیٹی کا یا اپنی ہمشیرہ کا یا اپنے کسی اور کا بے حیائی کے کاموں میں آپ مظاہرہ کرتے ہیں تو آپ جیسا دیوس، آپ جیسا بے غیرت کوئی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا کہ جا جا کر فلاں قوم کو فلاں شہر کو تباہ کر دے، مل یا میٹ کر دے، ان کا تختہ الٹ دے. فرشتہ آ گیا، آگے بغلا بغ تھا تبلیغی جماعت کا آدمی کوئی جو بڑی عبادت کرتے ہیں، ذکر فکر لگے رہتے ہیں. فرشتے کو ترس آیا دیکھ کر کے، یا اللہ تو مجھے کہتا ہے فلاں قوم کو تباہ کر دے، وہاں تو ایک بغلا بھگت ہے، بڑی عبادت کرتا ہے، دن رات تیرے ذکر میں لگا رہتا ہے، ذکر فکر ذکر فکر ذکر فکر، کلمے پر محنت، رگڑے پر لگ رہا، رگڑے پر لگ رہا. خدا نے کہا اس پلیز کو سب سے پہلے برباد. یہ مشکاہ شریف میں حدیث ہے، کسی کو شبہ ہو تو جب مرضی دیکھ. اللہ کا حکم تھا، دیر کیسے ہوتی. چنانچہ فرشتے نے آ کر پہلے اس کا تختہ الٹا، اس کے بعد ساری قوم کو الٹا. جب صفائی ہو گئی تو فرشتے نے پوچھا، یا اللہ وہ تو بڑا نیک مومن متقی پرہیزگار تھا، تہجد گزار تھا اور بڑا نیک، اللہ اس کی صفائی کیوں کر دی؟ فرمایا وہ سب کچھ تھا لیکن بے حیرت تھا. نکاح ہوتے تو ان میں شریک ہوتا، پارٹیاں ہوتی تو ان میں شریک ہوتا، تسبیحات میں اور بیٹھے، اور خدا کو کون سا بندہ اچھا لگتا ہے؟ یا یہ نہیں یا وہ نہیں. اور جو کہے دونوں ٹھیک ہیں، دونوں ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ تو بے حیرت. میرے بھائیو، انداز سخت ہے، باتیں میری سخت ہیں، لیکن آپ کی اس میں ہدایت ہے. آپ توبہ کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، بار بار آپ سے کہتا ہوں، نجات کا معاملہ بڑا ہی خطرناک. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی اکیلا جنت میں چلا جائے، اس کی بیوی دوزخ میں چلی جائے بے نماز ہو، اس کی بیوی دوزخ میں چلی جائے بے پرد ہو، اس کی لڑکی دوزخ میں چلی جائے بے پرد ہو، ایسا کبھی نہیں. جب بیٹی دوزخ میں جائے گی تو ابا جی کو ساتھ بلائے گی، ابا جی آ جاؤ، آپ میرے باپ تھے، خرچہ تو آپ ہی دیتے تھے، کار پر تو آپ، کار اسکول مجھے آپ ہی لے جا کرتے تھے، آ جائیے اب آپ بھی میرے ساتھ آئیں، ادھر کہاں جاتے ہیں؟ چنانچہ انفسکم واہلیکم نارا. اللہ نے فرمایا لوگوں اپنی جانوں کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ دوزخ سے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں تہجد پڑھتا رہوں، بیوی کو بھی چھٹی، لڑکی کو بھی چھٹی، لڑکے کو بھی چھٹی، ماحول سب ٹھیک ٹھاک، جو چلتا ہے چلتا رہے، ناممکن ہے کہ وہ آدمی کبھی بخشا جائے، کبھی نہیں بخشا جائے گا. اور یہ دور وہی دور ہے، یا پلیت بے ایمان یا پھر بگلا بھگت، بے غیرت اور دیوس. ایسے مومن کی ضرورت ہے جو خود بھی مومن ہو اور لوگوں کو بھی سیدھا کرے. جتنی طاقت ہے، جتنی ہمت ہے، لیکن جس میں حرکت ہی کوئی نہیں، بے حس ہے، وہ مردہ ہے، وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. یہ دو سوال تو بہت سے لکھ دیتے ہیں, ایک تو وقت تھوڑا ہوتا ہے اور پھر کوئی ریلیونٹ سوال ہو, کوئی متعلقہ تقریر کے متعلق یا قریب کے کوئی ماحول کی بات ہو تو اس کا تو جواب دینا سجتا ہے, اور اگر بحث دوسری چھڑ جائے تو کم از کم ہر سوال کے جواب کے لیے کچھ نہ کچھ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے, تو پھر اس لیے اکثر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے. یہ سوال اب ضروری ہے, قربانی کے جانور کیسے ہوں؟ دیکھیے, قربانی کے جانور کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں. اونٹ, گائے, بھیڑ, بکری. ہمارے اس علاقے میں بھینس کی قربانی کا بھی رواج بہت ہے, لیکن عرب میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینس پائی ہی نہیں جاتی تھی. جو کہتے ہیں کہ بھینس کی بھی قربانی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھینس اور گائے میں کوئی فرق نہیں, حالانکہ فرق نمایاں ہے. تو اس لیے بھینس کی قربانی مشکوک ہے, اس قربانی سے بچنا چاہیے. قربانی گائے ہی کی ہے یا پھر اونٹ کی یا بھیڑ اور بکری کی. کوئی عیب جانور میں نہیں ہونا چاہیے, اس کی آنکھ, اس کے کان بالکل نہ کٹا ہوا ہو. یہ جو کہتے ہیں کہ تہائی تک کٹا ہوا ہو تو جائز ہے, یہ حنفیوں کے مسئلے ہیں, ڈھیلے ڈھیلے بالکل صحیح نہیں. جو نظر آئے دور سے کہ کٹا ہوا ہے وہ جانور قربانی کے لائق نہیں. لنگڑا نہ ہو, اور پھر اس کے بعد اتنا کمزور نہ ہو کہ ہڈی کی مخ, اس کا گدا جو ہے وہ ختم ہو. بدبودار بھی نہ ہو, جیسا کہ بوک یہ بکرے ہوتے ہیں ریوڑوں میں پھرتے ہیں, بالکل بیکار سے ہو جاتے ہیں, بدبودار ہو وہ بھی ٹھیک نہیں. قربانی کے دن چار ہیں, دسویں, گیارہویں, بارہویں, تیرہویں. چار دن قربانی ہے, اصل دن دسویں کا ہے, لیکن شریعت نے چار دن رکھے ہیں کہ جو دسویں کو نہ کر سکے وہ گیارہویں کو کر لے, بارہویں کو کر لے, تیرہویں کو کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی قربانی گیارہویں کو کی ہے, نہ کبھی بارہویں کو کی ہے, نہ کبھی تیرہویں کو کی ہے. جیسا کہ دیکھیے, نماز کا وقت ظہر کا کب سے شروع ہوتا ہے؟ زوال سے. زوال ہو جائے, دن ڈھل جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. کب تک رہتا ہے؟ جب تک ایک مثل نہیں ہو جاتا ظہر کا وقت رہتا ہے. لیکن آپ نے کبھی پچھلے ٹائم نماز نہیں پڑھی, ہمیشہ اول وقت پڑھتے تھے, وقت ہے. اب لوگ ہمارے جمعے کے لیے بڑے تنگ ہوتے ہیں, جو نئے نئے کچے کچے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے. حالانکہ ہم جمعے میں اگر دیر کرتے ہیں تو صرف ان دوستوں کے لیے جو نئے نئے آتے ہیں. اگر ہم یہ ملتانیوں کی طرح سے یا اور شہروں میں جو اہل حدیث ہیں ان کی طرح سے جمعہ پڑھائیں کہ 12:30 ختم چھٹی, تو اہل حدیث آج تک جو تین چار تھے وہی رہتے, پانچ بھی کبھی نہ ہوتے. یہ جو اللہ کا شکر ہے, ہمارا باغ دن بدن دن 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 سرسبز ہوتا ہے, بڑھتا ہے. بہاولپور ڈویژن میں اہل حدیثوں کی عام اشاعت ہو رہی ہے, یہ اسی کا فضل ہے کہ ہم جمعے میں تھوڑی سی تاخیر کر دیتے ہیں, لیکن جمعے کا وقت ختم نہیں ہوتا. ایک مولوی بہت گرم آیا باہر کا کہ دیکھیے, جمعے میں آپ نے اتنی دیر لگا دی. میں نے کہا جمعے کا وقت ختم ہو گیا, اب اثر شروع ہو گئی. کہ جی نہیں. پھر میں نے کہا تو کیوں تنگ ہوتا ہے؟ قربانی تیرہویں تک ہے, اصل دن قربانی کا دسویں ہی تاریخ ہے, لیکن تیرہویں تک قربانی ہو سکتی ہے. اور تیرہویں, گیارہویں, بارہویں, تیرہویں کو ایام تشریق کہتے ہیں. اور کلو ایام تشریق ذبح. حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم سے روایت ہے
کہ پورے ایام تشریق گیارہویں بارہویں تیرہویں قربانی کے دن ہیں, ان دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے, عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں. میرے بھائیو, عورت بھی مسلمان ہے, جوان ہو بوڑھی ہو کسی عمر کی ہو, عورت ایسے ہی ذبح کر سکتی ہے جیسا کہ مرد ذبح کر سکتا ہے. گھر میں مرغی ذبح کرنی ہو, بکرا ذبح کرنا ہو, گائے ذبح کرنی ہو, اونٹ ذبح کرنا ہو, کچھ بھی کرنا ہو, عورت قربانی اپنی آپ کر سکتی ہے. چنانچہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو. مثلا بکرا ہے, عورت خود نہیں لٹا سکتی, بھائی سے یا کسی اور سے کہا کبھی میرے ساتھ ملو اس کو لٹاؤ, چھری وہ پھیر دے. عورت کا ذبح کرنا بالکل صحیح اور جائز ہے, کوئی فرق نہیں. یہ جاہلوں کی باتیں ہیں کہ عورت ذبح کر دے تو جانور حرام ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں ہمارے گھر کے سامنے وہ ایک لڑکی پڑھتی تھی بیچاری قرآن مجید, ان کو ضرور پڑ گئی, کوئی مہمان آ گئے ہوں گے, وہ مرغی لے آئی کہ جی ہماری مرغی ذبح کر دو. میری لڑکی نے چھری پھیر دی, اس نے گھر جا کر مرغی دی اور کہہ لیا کہ بی بی جی نے ذبح کی ہے. انہوں نے واپس کر دی کہ جی یہ تو حرام ہو گئی, ہم تو نہیں اسے رکھیں گے. اب یہ جہالت کی بات ہے, بے خبری کی بات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی لونڈی تھی, بکریاں جانور چرایا کرتی تھی, ایک جانور تڑپنے لگا. دیکھو عورتیں بھی مسئلے جانتی تھی, اس نے دیکھا کہ یہ تو ضائع جا رہا ہے, حرام موت جا رہا ہے. اس نے تیز دھاردار پتھر لیا اور جسم کے کسی حصے پر چیرا دے کر خون نکال. مالک آ گیا, اس نے دیکھا کہ دو باتیں ہو گئی, ایک تو یہاں سے ذبح نہیں کیا کہ گلے سے ذبح کرے, اور دوسرے عورت نے یہ کام کر دیا. اب یہ حلال ہو گیا یا نہیں, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھتا. اس نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا حلال ہے, طیب ہے, کھاؤ, کوئی ناجائز والی بات نہیں. تکبیریں, یہ جو اب عید شروع ہوگی, ویسے تو بات کہتے ہیں کہ جب سے چاند دیکھا جائے اس وقت سے, لیکن 9 تاریخ سے تکبیریں کہنی شروع کرنی چاہیے کہ 13ویں کی اثر تک تکبیریں جاری رکھنی چاہیے. اور پھر اس بات کو پھر ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ جب ہم قربانی کے لیے جانور لیتے ہیں تو اس کو خوب دیکھتے ہیں, نیچے سے اوپر سے, اس کے آنکھ, اس کے دانت, اس کے کان, اس کے ناک, اس کا یہ اور اس کا وہ. بندہ جانور کو دیکھتا ہے, اللہ بندے کو دیکھتا ہے جس نے قربانی کرنی ہوتی. آپ جانور کو دیکھیں گے کہ یہ جانور ٹھیک ہے کہ نہیں, اللہ بندے کو دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں, اس کا پیسہ بھی حلال کا ہے کہ نہیں, اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں. آپ کا کیا خیال ہے, مکے کے لوگ قربانیاں نہیں کرتے تھے, کوئی فائدہ تھا ان کو؟ میرے بھائیو, سب سے پہلے اسلام کو سیدھا کر لو. مجھے یہی ڈر ہے کہ ہمارا اسلام اللہ کو پسند نہیں ہے, اور جس کا اسلام اللہ کو پسند نہ ہو اس کی قربانی اللہ کب قبول کرے گا؟ اگر اللہ ہم سے راضی ہو, اللہ کو ہمارا اسلام قبول ہو, تو پاکستان کا خدا کی قسم یہ حال کبھی نہ. جب پاکستان کا یہ حال ہو رہا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ پاکستانیوں کے اسلام کو اللہ قبول نہیں کرتا, ان کی قربانیاں سب بیکار. کہ یہ بات کیسی ہے یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ جانور کو دیکھتے ہیں اللہ آپ کو دیکھتا ہے, جو غلط بات ہے یہ. بس اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور مسلمان ہو جائیں گے آپ. فیشن بن گیا ہے, قربانی ایک رواج بن گیا ہے, پٹواری بھی قربانی کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پیسہ سارا رشوت کا ہے. تحصیلدار, چھوٹا افسر, بڑا افسر, 10-10 ہزار, 20-20 ہزار کا جانور لے کر قربانی کرتا ہے, کوئی فائدہ ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو. میرے بھائیو, قربانی کرو, یہ تسلی کر لو کہ پیسہ حرام کا تو نہیں. اب حج کو لوگ جاتے ہیں,
حج کو لوگ جاتے ہیں. ارے ابو جہل حج نہیں کرتا تھا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ خدا کے لیے اپنی عقل سے بھی کبھی کام لے لیا کرو مسلمانوں, کبھی عقل سے بھی کام لے لیا کرو. ابو جہل حج نہیں کرتا تھا, کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں. قربانی کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے, پیسے کا حلال ہونا ضروری ہے. آپ حرام کے پیسے کی قربانی کریں, خدا اب بھی لفظ بیکار سا ہے, خدا سڑ جاتا ہے, جل جاتا ہے, اس سے بھی آ جاتا ہے. یہ بے ایمان مجھے حرام دیتا ہے. دیکھو آپ سب کا خیرات کرتے ہیں, آپ کی ماں مر گئی, آپ کا باپ مر گیا, آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار مر گیا, آپ سب کا خیرات کرتے ہیں, دیکھے چڑھاتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں کہ میری میت پر, میری ماں باپ رشتہ دار پر خدا کا رحم ہو, خدا کو غضب آتا ہے. یہ حرام خور, یہ بے ایمان مجھے حرام دیتا ہے. خوب سن لو, آپ کو یہ بات بری لگے یا اچھی لگے, جب آپ حرام کا پیسہ نیکی کے کام پر صرف کرتے ہیں, خدا کو غیرت آتی ہے کہ یہ بے ایمان ہے اور مجھے بھی اپنے جیسا بے ایمان سمجھتا. ان اللہ, حدیث کے لفظ ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ پاک ہے, وہ پاک چیز کو قبول کرتا. میرے بھائیو, جمعہ پڑھ کے کیا فائدہ اگر آپ نے یہ سب بھی نہ سیکھا؟ قربانی کرنے سے پہلے اپنے پیسے کو دیکھ لیا کرو, اپنے حصے داروں کو دیکھ لیا کرو. گائے میں سات حصے دار ملتے ہیں, سب نتھو فتو ایرا غیرا شامل ہو جاتے ہیں. اگر جانور کا کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی, اگر ساتواں حصہ ہی بے ایمان ہو تو قربانی ہو جائے گی. آپ گائے میں سات حصے دار شامل ہوتے ہیں, ایک مشرک ہے, بدعتی ہے, بیکار ہے, اس کی قربانی نہیں ہے. اب سات حصوں میں سے ایک حصہ مر گیا, کان نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی, ایک حصہ ہی ختم ہو جائے تو باقی قربانی ہو جائے گی, وہ بھی بالکل نہیں. یہ باتیں عقل کی ہیں اور عقل والوں کے لیے ہیں. بے عقلوں کے لیے مسئلہ کیسا؟ بے عقل کے لیے, خر دماغ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ تو ڈفر ہے. مسئلہ عقل والوں کے لیے ہوتا ہے, عقل کی بات عقل والوں کے لیے ہوتی ہے, بے عقلوں کے لیے کیا بات ہے؟ اس لیے دین کو سمجھ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد